الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإسرة السيد الطاهرين ولامة الله على أعدائه أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض سبحانك ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. واقعہ ہجرت کے سلسلے کی تیاریوں موجودہ سال کی تیاریوں اور مجموعی اعتبار سے سیرت پیغمبر اسلام کے عنوان پر ان سطویں تقریر ہے کہ جسے اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں. ہجرت کا خالی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو یہ 11 تقاریر ہو گئی اور بظاہر آج بھی یہ بہت مشکل محسوس ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ اپنے اختتامی منازل تک پہنچے. جبکہ اگر ہم ذرا بھی تفصیلات میں چلے جاتے ہجرت کا پس منظر, ہجرت کا فلسفہ, ہجرت کا پیغام اور قیامت تک کے لیے ہجرت کی وجوہات, تو خدا معلوم کتنی تقاریر ابھی مزید اور کرنا پڑتی. یہ تو بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ واقعہ ہجرت تاریخ اسلام کا اور سیرت رسول کا ایک اہم ترین واقعہ ہے. خود اس کی تفصیلات 11 تقاریر میں آنا یہ بتا رہا ہے کہ کتنے زیادہ مختلف پہلو ہیں, کتنے زیادہ واقعات پیش آئے اور کس کس انداز سے اس واقعے پہ غور کیا جا سکتا ہے. لیکن وقت کے اختصار کو دیکھتے ہوئے یہ یادگاری کرا دی جائے کہ گزشتہ تقریر میں بات اس منزل پر پہنچی تھی کہ پیغمبر اسلام مدینے کے قریب پہنچ گئے, خدا کی بستی میں پیغمبر نے قیام کر لیا, پیغمبر اسلام کے ساتھی نے پیغمبر کو خدا حافظ کہہ کے مدینے کے اس محلے میں اپنے دوست کے گھر میں ڈیرا جمایا. پیغمبر اسلام باوجود اپنے ساتھی کے اصرار کے جب آپ مدینے کے اتنا قریب آ گئے ہیں تو آگے بڑھ کے شہر مدینہ میں داخل کیوں نہیں ہو جاتے, بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی علی کا انتظار ہے, اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں علی آ ہی نہیں سکتے ہیں, آنا ہوتا تو اب تک آ چکے ہوتے. اس دوران پیغمبر اسلام کلثوم بن عدم سردار قبا کے مکان میں رات کو ٹھہرتے ہیں اور دن کے وقت اس مکان سے متصل ایک سردار سعد ابن خیثمہ کا مکان ہے جہاں پہ اپنی نشست جماعتی ہیں, آنے والوں کو آہستہ آہستہ اسلام کی تربیت دی جا رہی ہے. خدا پہنچتے ہی پہلا کام جو پیغمبر اسلام نے انجام دیا وہ یہ کہ اوس و حضرت کے درمیان تعلقات کو بہتر بنایا. ادھر مکے کی سرزمین سے مولا کائنات اپنے پہلے فریضے کو انجام دینے کے بعد ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں. امانتیں ادا کر دی گئیں, اب اس سفیان کے بیٹے حنزلہ کا دھوکا اور فریب ظاہر ہو گیا. حنزلہ کا غلام بہلا علی کے ہاتھ سے قتل کیا گیا. جوانان قریش نے اس کے لاشے کو دیکھ لیا. اب علی بھی انتظار کر رہے حکم رسول کا. پیغمبر اسلام نے خدا پہنچتے ہی اپنے قاصد ابو واقف کو اس خط لکھتے مکے کی جانب روانہ کیا. قاصد تیزی کے ساتھ منزلیں طے کرتا ہوا مکے میں پہنچا. خط میں پیغمبر اسلام کی ہدایت تھی کہ اے علی, اب تم خواتین کو اپنے ساتھ لے کے مدینے کی جانب آ جاؤ. بنی ہاشم کے کمزوروں میں بھی اگر کوئی تمہارا ساتھ دینا چاہے تو اسے بھی اپنے ساتھ لے کے آنا. مولا کائنات نے خاندان بنی ہاشم کی تمام خواتین خصوصاً پیغمبر کی بیٹی فاطمہ اور اپنے بڑے چچا زبیر کی بیٹی فاطمہ اور اپنی والدہ فاطمہ بنت اسد کو بتا دیا کہ آج رات ہماری روانگی ہے. بنی ہاشم کے بزرگوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دیا گیا. مکے کے باہر ایک جگہ ہے ذی قوی, وہ مقام کہتا گیا کہ شام کے وقت سب لوگ یہاں جمع ہو جائیں گے اور یہاں سے یہ قافلہ چلے گا. پیغمبر اسلام کا قاصد بھی جس کا نام ابو واقف ہے, جو راستوں کے بخوبی آگاہ اور واقف ہے, واقفی کے سفر میں قافلے کے ساتھ ہے. اور پیغمبر اسلام کے والد جناب عبداللہ کی کنیز ام ایمن کی, وہ بیٹے کی جن کی وجہ سے ام ایمن کہلائی, یعنی وہ بیٹے جن کا نام ہی ایمن ہے, وہ بھی سفر میں مولا کے ساتھ ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سارے شام میرا مولا خاندان بنی ہاشم کی مقدرات کو لے کے محلے بنی ہاشم سے زوبوہ کے مقام پر پہنچا. وقت مقررہ تک آنے والوں کا انتظار کیا اور اس کے بعد یہ مختصر کا قافلہ روانہ ہوا. اس قافلے کے اونٹوں کو چلانا ابو واقف کی ذمہ داری ہے. یہ بیچارہ ایک قاتل ہے, ایک پیغمبر ہے, اس لیے گھبرا بھی رہا ہے, ڈر بھی رہا ہے کہ قریش کہیں پیچھا نہ کرے, اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ اونٹوں کو دوڑاتا ہوا لے جا رہا ہے. مولا کائنات کی منظر دیکھتے ہیں, ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اے ابو واقف یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اے علی, دشمنوں کے شہر سے ہم نکل کے جا رہے ہیں اور کسی بھی وقت دشمنوں کے ہمارے تعاقب میں آنے کا امکان. مولا کائنات نے کہا اے ابو واقف کوئی فکر و پریشانی نہ کرو, اس وقت علی تمہارے ساتھ ہے اور پیغمبر اسلام غور طور میں مجھے یہ پیغام دے چکے کہ وہی جملہ پیغمبر کا جسے جملے بیویوں نے غلط نتیجہ نکالنے کے لیے شب ہجرت سے جا کے ملا دیا کہ یا علی لن یصلوا بعد الیک جرحا, اے علی آج کے بعد اب یہ قریش مکہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, اے ابو واقف آرام آرام سے چلو, ضعیف خواتین ہیں, عورتیں ہیں, اتنی تیزی کے ساتھ سوٹ کو دوڑانا مناسب نہیں. لیکن ابو واقف بار بار گھر کنارے پیچھے دیکھتا جا رہا اور اس کا خطرہ صحیح ثابت ہوا جب ہفتے سے چند میل کے فاصلے پر زجنان نامی ایک بستی تک یہ قافلہ پہنچا. ایک مرتبہ 10 قریشی نوجوان گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, جن کی قیادت عارف ابن امیہ کا غلام جنح کر رہا. یہ جنح وہ غلام ہے کہ جو مکے میں اپنی بہادری اور سواری اور تلوار چلانے کی مہارت میں خاصا مشہور ہے. جیسے ہی اس نے مولا کائنات کے قافلے کو دیکھا تو اس سے آواز دی کہ خبردار, اے ہمارے دشمنوں, تم ہم سے بچ کے نہیں جا سکتے. ابو واقف اور گھبرا گیا, آنکھ پاؤں کھل گئے. مولا کائنات نے کہا کہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اونٹوں کو بٹھا دو. اس لیے کہتا نہ کہ اگر جنگ چڑھ جائے تو گھبرا کے یہ اونٹ بھاگے اور خواتین کو کوئی ضرر پہنچ جائے. اونٹوں کو اطمینان سے بٹھا دیا گیا. مولا نے مزید احتیاط کے طور پر ان خواتین کو اونٹوں سے اتارا. ابو واقف اور احمد کھڑے یہ منظر دیکھ رہے کہ آنے والے ایک یا دو نہیں, کیونکہ ابھی تک مولا کائنات کی وہ شجاعت جو میدان جہاد میں ہے مکے والوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی. اس اعتبار سے ان کو یہ اندازہ نہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ 11 آدمیوں کے مقابلے میں ہم دو کو جنگ کر ہی نہیں سکتے, یا اکیلا کیا مقابلہ کرے گا. مولا کائنات تلوار کو لہراتے ہوئے آگے بڑھے, رجس کرتے جا رہے کہ جس نے خدا پہ بھروسہ کیا اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ جس کا مددگار خدا ہو گیا تو خدا بہترین آن و مددگار ہے. اور ایک مرتبہ ان 11 شہ سواروں کو روکا اور کہا کہ تمہارا کیا ارادہ؟ آج دن روپیہ کا غلام آگے بڑھ کے کہتا کہ اے علی, تم نے کیا خیال کیا؟ کیا ہم ان عورتوں مکے سے مدینہ جانے دیں گے؟ ہماری زندگی میں یہ ممکن نہیں. مولا کائنات نے اطمینان کے ساتھ کہا کہ تم کیا کر لو گے؟ کہا کہ ہم تمہارا راستہ روکیں گے, اور اگر تم پھر بھی نہ مانے تو ہم تمہیں قتل کر کے اپنے مجرموں کو واپس لے جائیں گے. بدیش مرتبہ علی کو جلال آیا, تلوار کو لہراتے ہوئے جو رجس پلتے ہوئے آگے بڑھے, جو خبردار اس کے راستے میں نہ آنا کہ جو راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے اپنے خون کا ایک خطرہ بہانے کو تیار. ہاں
وہی اس کے راستے میں آئے کہ جسے اپنی گردن کٹوانے کا اور اپنا خون بہانے کا شوق ہے, جسے کہ تلوار چلائی جنا جو آگے آئے اور بہت بڑھ بڑھ کے بول رہا تو جو اسے پتا کہ اگر میں ان خواتین کو واپس لے گیا تو میرا آقا خوش ہو جائے, کم سے کم جو مجھے انعام دے گا وہ آزادی کا تحفہ ہوگا. اگر علی کی تلوار چلی اس کا سیدھا بازو کٹ کے زمین سے گر پڑا. اس نے دیکھا کہ آزادی لیتے لیتے میں تو اپنی جان سے آگ ہو رہا ہوں, خبر کے پیچھے ہٹتا اور کہتا ہے جو ہے علی جاؤ ہمیں ہماری جان بخشی کرو اور جو تمہارا دل چاہے وہ کرو, جاؤ اب ہم واپس چلتے. یہ کہہ کے ایک مرتبہ وہ واپس ہوا. میرے مولا نے کہا تم جاتے رہے مگر صرف یہ بتانے کے لیے کہ علی کسی سے ڈرا نہیں اور خوف زدہ نہیں ہوا. آج کی رات میں یہاں سے حرکت ہی نہیں کروں گا, ساری رات یہاں قیام کروں گا تاکہ اگر تمہیں مزید ساتھی اور مدد لے کے آنا تو تمہارے دل میں مقابلے کی حسرت نہ رہ جائے. اور ابو واقف اور ایمن دونوں سے کہا کہ اب ہمیں ساری رات یہیں پہ ٹھہرنا, ساری رات یہیں پہ قیام کرنا, رات گزارنا. اگر ایک عام انسان ہوتا تو اس کے رات گزارنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا, مگر یہ علی ایک طرف دشمنوں کو چیلنج دے چکے اور بجنان کی بستی میں فقط اس لیے کہ اگر تمہارے دل میں حسرت ہے مقابلے کی تو لے کے آؤ اپنے مددگاروں کو. علی قیام کر رہے ہیں مگر اس طرح قیام کر رہے ہیں کہ فوراً مصلی کو بچھایا اور ذکر خدا میں مشغول ہو گئے, نمازیں پڑھی جا رہی اور ساری رات ایک طرف علی کو راہ خدا میں جہاد کا انتظار اور دوسری طرف میرا مولا یہ ساری رات عبادت سے گزار رہا. یہ سب بیداری کہ جس میں ساری رات عبادت کی جاتی ہے یہ سنت رسول و آل رسول ہے. اور جب اس رات یہ رات اختتام کو پہنچی تو اب اس کے بعد مولا کائنات نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کیا, مگر طریقہ کار یہی بنا لیا کہ دن بھر سفر ہوتا ہے اور رات بھر جو آرام کیا جاتا تو علی اور فاطمہ یہ دونوں مصلیہ عبادت سے مشغول ہوتے ہیں, باقی قافلہ باقی خواتین آرام کرتی ہیں. تو نہ صبا کی بستی جہاں پیغمبر اسلام اپنے خاندان کے مختصر سے قافلے کا انتظار کر رہے ہیں, جس قافلے کے آنے سے پہلے جبرائیل امین پہنچتے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے آیت نمبر 195 کو لے کے حاضر ہوتے ہیں. اے اللہ کے رسول اس ہجرت کے راستے میں اس ہجرت کے دوران علی اور فاطمہ کا عمل پروردگار کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کی یہ 6 آیتیں ان کی شان میں نازل ہو رہی اور ان میں سے آیت نمبر 191 وہ جسے میں نے آج کی تقریر کی ابتدا میں تلاوت کیا, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم. قرآن کہہ رہا کہ وہ لوگ جو ذکر خدا کرتے ہیں کھڑے ہو کے کرتے ہیں, بیٹھ کے کرتے ہیں اور لیٹ کے کرتے ہیں, قیاما وقعودا وعلی جنوبهم حالت قیام میں حالت قعود میں اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹ کے ذکر خدا کرتے ہیں. یہ عبادت کا ایک حصہ. اچھا اسلامی عبادت کی دو چیزیں ضروری, ایک طرف یہی ذکر خدا جو کبھی نماز کبھی قرآن اور کبھی دعاؤں کی تلاوت بنتا, اور ساتھ ساتھ دیکھیے یہی آیت بتا رہی یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور ساتھ ساتھ وہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش سے غور بھی کرتے جاتے ہیں, معرفت در سے توحید در سے خدا یہ حاصل کرتے جاتے ہیں. وہ یتفکرون یہ بھی اسلام کی ایک عبادت ہے, نماز اپنی جگہ, تلاوت قرآن اپنی جگہ, تلاوت دعا اپنی جگہ, مگر ساتھ ساتھ معرفت خدا بھی ہونا چاہیے. وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض زمین و آسمان کی پیدائش سے غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سبحان ربنا ما خلق هذا باطلا, اے ہمارے پروردگار تیری ذات پاک ہے, انہوں نے یہ زمین و آسمان بے کار اور فضول پیدا نہیں کیے, ضرور اس کا کوئی مقصد ہے. فقنا عذاب النار, بس ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 وہ آیت کے جسے نماز کے قنوت میں پڑھنے کی بھی بڑی تاکید آئی ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم, پروردگار ہم نے سنا ایک آدمی آواز دے رہا ہے ایمان کے لیے اور کہہ رہا ہے ان آمنوا بربکم, اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ. فآمنا ربنا فاغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں صاحبان احسان اور نیکی کے ساتھ وفات عطا کر. اور پھر سورہ اس سورہ کی 194 نمبر کی آیت, اس میں علی کی تیسری دعا ہے اور پھر قرآن کا نتیجہ آیت نمبر 195. بس سجا الحم ربہم, اب ان کے سرورگار نے ان کی دعا کو قبول کر دیا. جو شب ہجرت علی اور فاطمہ مصلے پر بیٹھے ہوئے ایک طرف فکر خدا کر رہے, دوسری طرف معرفت خدا کر رہے, زمین و آسمان کی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کا تذکرہ کر رہے اور یہ تین دعائیں مانگ رہے جو سورہ آل عمران میں آیت 192, 193 اور 194 میں آئیں. یہ تین دعائیں جس کا قلوب میں پڑھنے کا بھی حکم ہے, اور آیت نمبر 195 میں پروردگار نے اعلان کیا تجاب الحم ربهم, ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کے رب نے اعلان کیا انی لا ازیو عمل عامل منکم من ذکر و انثی, کہ اے دنیا کے انسانوں تم نے جو بھی نیکی کرے گا تمہارا پروردگار کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. جو بہیر کہہ رہے اللہ کے رسول, یہ مرد کا لفظ ذات علی کے لیے آیا, یہ عورت کا لفظ ذات فاطمہ کے لیے آیا. یہ 6 آیتیں جو پروردگار نے راستہ ہجرت میں, طریق ہجرت میں, ہجرت کے راستے میں علی اور فاطمہ کی شان میں نازل کی ہیں, اس لیے کہ پورے سفر میں علی اور فاطمہ کا طریقہ کار دے رہا کہ دن بھر منزل طے کی جاتی ہے اور رات بھر نیند یا آرام نہیں بلکہ اللہ کی عبادت اور توبہ کا اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. یہاں تک کہ چلتے چلتے یہ مختصر کا قافلہ خدا کی بستی میں داخل ہو گیا. پیغمبر اسلام اتنے بے چین تھے جس قافلے سے, یہ چھوٹا سا قافلہ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ تقریر میں آپ نے سنا تھا کہ مدینے والے پیغمبر کا کیسا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے, اور آج یہ ہم سن رہے ہیں کہ پیغمبر خود کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. خدا کے تمام صاحبان ایمان کو پتہ چل گیا کہ پیغمبر اسلام کو علی اور فاطمہ تک انتظار, اسی لیے جیسے ہی علی نے خدا کی بستی میں قدم رکھا لوگوں نے دوڑ کے بتایا اللہ کے رسول علی آ گئے, علی بستی میں داخل ہو گئے. اور اللہ کے رسول ہم نے دیکھا کہ علی بہت آہستہ آہستہ چل رہے, ان کے پاؤں تھکی نظر آتے. پیغمبر اسلام ایک مرتبہ تیزی سے اپنے مکان سے باہر آئے اور علی کے استقبال کے رسول چل رہے ہیں. ایک مرتبہ خدا کی سرحد پر پیغمبر نے علی کا استقبال کیا, دیکھا زخم پاؤں میں چھالے پر گزرے ہیں, دونوں پاؤں بے انتہا زخمی ہیں. ایک خیبر کا مقام تھا جہاں پیغمبر اسلام نے علی کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا, اور ایک خدا کی بستی ہے جہاں پیغمبر نے چھپ کے علی کے پیروں میں لعاب دہن لگایا, اور ایک مرتبہ علی کے دونوں پاؤں جو اس طویل سفر کی وجہ سے زخمی ہو چکے تھے مگر پیغمبر کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ فوراً دونوں پاؤں صحیح ہوئے. لیکن پھر بھی پیغمبر نے کہا کہ 3 دن یہاں اور قیام کرو تاکہ تمہاری تھکن اتر جائے. یہ ایک روایت ہے. دوسری روایت ہے کہ پیغمبر نے کہا علی اور فاطمہ آ جائے, اب میں بھی تمہیں خدا میں نہیں رہوں گا, چلو مدینے کی جانب چلے. بہرحال پہلی روایت صحیح ہو یا دوسری, علی اور فاطمہ سے پیغمبر اسلام سے ملاقات کرنے کے بعد پیغمبر نے خدا کے میزبانوں کو خدا حافظ کہا. اس سارے قبیلے نے بڑی مایوسی کے عالم میں کہا اللہ کے رسول ہماری خواہش یہی ہے کہ آپ جب آ گئے ہمارے یہاں تو ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے, آپ یہیں سے قیام کریں. پیغمبر نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اس میں خدا میرے لیے کچھ اور ہے, مجھے خدا سے جانا ہی ہے. کہا اللہ کے رسول پھر کم سے کم اپنی کوئی ایسی نشانی دیتے جائیے کہ ہمیں یہ فخر کا موقع ملے کہ ہم پیغمبر اسلام کے پہلے میزبان تھے, پہلے پیغمبر نے ہمارے یہاں قیام کیا. تو تاریخ میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی اوٹنی کو حکم دیا, پیغمبر کی اوٹنی کھڑی ہوئی اور ایک چکر لگایا پیغمبر کی اوٹنی نے, جس زمین کے جس ٹکڑے میں یہ اوٹنی گولی پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھ سے وہاں پہ بنیاد رکھی اس مسجد کی جو آگے چل کے مسجد قبا کہلائی اور جس کا تذکرہ سورہ توبہ میں بڑی شان کے ساتھ ہوا لمسجد اس سے کا الگ تقوا من اول یوم احق ان تقوم فی وفیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین کہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے انہی تقوے پہ رکھی گئی ہے اس مسجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ حق ہے زیادہ حق ہے کہ تم اس میں جا کے نماز پڑھو وہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو طہارت کرتے ہیں اور اللہ طہارت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے کبھی معصوم کی حدیث آئی کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے اور اس مسجد میں دو رکعت نماز پڑھے تو اسے ایک حج اور عمرے کا جو اللہ نے قبول کر دیا ایسے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. مدینے کی زیارت کو جانے والے چاہے حج کے ارادے سے جائیں یا عمرے سے مسجد خدا کی زیارت کو کبھی فراموش نہ کریں. بہرحال پیغمبر اسلام نے یہ پہلا موقع عطا کیا خدا والوں کو اپنی اونٹنی کے ذریعے سے اور پھر کہا کہ اب میں مدینے جا رہا ہوں. پیغمبر اسلام اونٹنی پہ سوار ہوئے قافلہ چلا خدا والوں نے انتہائی غم اور علم کے عالم میں پیغمبر کو خدا حافظ کہا مگر جس نے ہمت تھی یعنی جتنے نوجوان تھے وہ سب پیغمبر کی سواری کے ساتھ ہوئے. پیغمبر اسلام نے روک دیا کہا کہ تم یہی قیام کرو جب میرا حکم آئے گا تب مدینے میں آنا. کیونکہ پیغمبر اسلام جس انداز سے مدینے میں آنا جانا چاہتے اس میں اتنا بڑا مسئلہ مناسب نہیں. تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر چل رہے ہیں قبا سے لے کر مدینے تک پورا راستہ چھوٹے چھوٹے قبیلے چھوٹے چھوٹے خاندان جہاں سے پیغمبر گزرتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں پہلی خواہش اللہ کے رسول آپ یہی ٹھہر جائیے ہمارے لیے اس سے بڑا خوش قسمتی کا کوئی دن نہیں ہوگا. مگر پیغمبر کہتے ہیں خلو سبیلہا پورا اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے اسے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے جہاں یہ بیٹھے گی وہاں پہ میں بیٹھوں گا. سنا کہ مجبور حکم رسول سن کے لوگ سامنے سے ہٹ جاتے ہیں. قبا سے مدینہ آج تقریباً 10 منٹ کا راستہ صرف 3 میل کا فاصلہ مگر اس زمانے کے حساب سے کہ جب سواری بھی اونٹ تھی اور یہ اونٹ بھی اپنی پوری رفتار سے نہیں آہستہ آہستہ چل رہا سڑکیں بھی آج کی طرح کی نہیں بلکہ پہاڑیاں ہیں گھاٹیاں ہیں کہیں چڑھائی ہے کہیں اترائی. کئی گھنٹے لگے پیغمبر اسلام کو اور اس پورے سفر کے دوران جو قبا سے لے کے مسجد النبوی تک کا ہے ہر قبیلے نے پیغمبر اسلام کو پیشکش کی سوائے ایک قبیلے سے. چلتے چلتے راستے میں عبداللہ ابن عبی کا قبیلہ بھی آ گیا. یہ عبداللہ ابن عبی وہی شخص ہے کہ جو اسلام سے پہلے اپنی قوم کا شریف ترین اور اپنی قوم کا عادل ترین شخص تھا. ساری قوم اس کی شرافت و عدالت کو مانتی تھی بلکہ اس کے دشمن بھی اس کو مانتے تھے. یہی وجہ تھی کہ اوس و حضرت نے مل کے آپس میں یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم اپنا ایک سرکار بنائیں جو دونوں قبیلوں میں حکومت کرے. عبداللہ ابن عبی کا نام منتخب کیا گیا اور دیر وقت اس میں لگ گئی کہ وہ جو سونے کا تاج بنا تھا اس میں لگانے کا ہیرا نہیں مل رہا. اس دوران پیغمبر اسلام کا نام مدینے میں پہنچ گیا. عبداللہ ابن عبی پہلے سے جلا بھنا بیٹھا ہوا اور جب اس نے یہ منظر دیکھا چھوٹی چھوٹی بستیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. عبداللہ ابن عبی نے یہ منظر دیکھا کہ میری بادشاہت تو خاص میں ملتی چلی جا رہی اب تک اسے توقع تھی کہ شاید قریش مکہ اپنے اس مجرم کو آنے ہی نہ دے اور میں پھر بادشاہ بن جاؤں گا. لیکن نہیں یہ تو آج عجیب منظر نظر آ رہا کہ میں یہاں پہنچ گیا اور ایسے شاندار استقبال کے ساتھ کہ ہر قبیلہ اسے روکنے کی تیاری کر رہا. یہ کون سا دن آ گیا کہ آپ مدینہ جہاں اوس و خزرج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے مگر اس کے استقبال میں دونوں شانہ بشانہ چل رہے ہیں. اپنی عداوت کو اپنی دشمنی کو اپنی نفرت کو ظاہر کرنے کے لیے جب پیغمبر کا اونٹ اسی مسجد کے قریب سے گزرا تو ایک مرتبہ ناک سے کپڑا رکھے وہ پیچھے ہٹ گیا کیونکہ درد و خمار کا بادل تو بلند ہو رہا جب سواریاں چل رہی اور ہر بستی والے کہہ رہے اللہ کے رسول یہاں اتر جائیے اللہ کے رسول ہمارے یہاں اتر جائیے اور وہ کہتا کہ تمہیں بلایا کس نے تم اپنے قوم کو اختلاف اور انتشار میں برپا کر کے اب جھگڑا کروانے کے لیے ہمارے شہر میں آ گئے، میری بستی سے نکل جاؤ، جاؤ ابھی کے پاس جن کو تم نے دھوکہ دے کے اپنا غلام بنا لیا، ہم تمہارے دھوکے میں آنے والے نہیں، انہی کے پاس جاؤ کہ جن کو تم نے دھوکہ دیا ہوا۔ سعد ابن عبادہ یہ وہ شخص ہے کہ جنہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ قریش مکہ کو اطلاع ملی تھی تو رات کے وقت مدینے والوں نے پیغمبر اسلام کی مدد کا وعدہ کیا تو اگلے صبح انہوں نے چھاپہ مارا، باقی سارے مدینے والے تو نکل گئے تھے حج کے میدان سے، ساتھ اتنے عبادہ ان کے ہاتھ لگ گئے تھے جنہیں پہلے غزو کوٹ کیا گیا۔ بہرحال یہ بھی ایک بڑے سردار اور بعد میں مولا کائنات کی محبت میں مرتضم کے ثابت قدم رہے، وہ اسی عبداللہ ابن عمی کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ گھبرا کے آگے بڑھے، بھائی ایسا نہ ہو کہ پیغمبر اسلام ناراض ہو جائیں، بھائی ایسا نہ ہو کہ پیغمبر اسلام ہماری بستی سے تیزی سے گزر جائیں۔ گھبرا کے کہا اللہ کے رسول، یہ فقط عبداللہ ابن عمی اور اس کے خاندان والوں کی شرارت ہے، ہم آپ کے راستے میں اپنی آنکھیں مٹانے کو تیار ہیں، کیونکہ یہ ہمارا بادشاہ بننے والا تھا، اس کی بادشاہ چھن گئی ہے، اس لیے یہ خطن کے جملے کہہ رہا۔ پیغمبر اسلام کو خاموش رہے، مگر پروردگار کو وہ بستی پسند نہ آئے جہاں کہ ایک شخص نے شان رسالت میں گستاخی کی ہے۔ چنانچہ روایتوں کا جملہ یہ قافلہ تو چلا گیا، مگر عبداللہ ابن عبی، یہ آپ کے معلوم ہے کہ خدا مغرور اور متکبر کو شکست دیتا ہے ہمیشہ انتہائی حقیر چیز کے ذریعے سے، جو آدمی اپنے آپ کو جتنا بڑا سمجھتا اتنی ہی چھوٹی موت اس کو دی جاتی۔ ابراہ کا خاتمہ مسور کی دال کے برابر کنکروں نے کیا تھا، نمرود کا خاتمہ مچھر نے کیا تھا۔ عبداللہ ابن عبی اور اس کے ہم خیال لوگ جو اس بستی میں ہیں، پروردگار نے ان پر چوٹیوں کا عذاب بھیجا اور اس کثرت کے ساتھ ان کے گھروں میں چوٹیاں نکل کے آئیں۔ بظاہر وہ چوٹی جو انسان کے سامنے کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی ہے، لیکن جب لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں نکل آئیں، کھانے کی جو چیز اٹھائیں چوٹیوں سے بھری ہوئی، کپڑا پہننا چاہیں چوٹیوں سے بھرا ہوا، اس سر پہ لکھنا چاہیں چوٹیاں ہی چوٹیاں، پانی کا گلاس اٹھائیں چوٹیوں سے بھرا ہوا، یہی حقیر سے مخلوق۔ اگر باپان کبھی اس طرح انسان کے پیچھے لگ جائے تو عبداللہ اس میں ہو گئی، جو اپنے آپ کو مدینے کا بادشاہ سمجھ رہا، اس چوٹیوں کے عذاب سے اتنا گھبرایا کہ وہ اور اس کا قبیلہ اس پوری بستی کو چھوڑ کے چلے گئے اور وہ پورا محلہ ویران ہو گیا۔ جہاں شان رسالت میں گستاخی کرنے والا رہتا تھا، اب یہ دونوں مدینے منتقل ہو گئے، عبداللہ ابن عبی اور اس کا خاندان۔ بہرحال پیغمبر اسلام کو خاموش رہے، لیکن پروردگار اپنے حبیب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور قافلہ آگے بڑھ رہا۔ اس ایک واقعے کو چھوڑ کر ہر جگہ پیغمبر اسلام کا استقبال ہی کیا گیا، اور ہر ایک کا اللہ کے رسول، جیسا کہ آپ نے سنا کہ پیغمبر کی اوٹنی کو گھیر کے کھڑے ہو گئے، جیسے آج گاڑی کا راستہ روک لیا جاتا، اللہ کے رسول ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، آپ کو ہمارے یہاں قیام کرنا۔ بہرحال پیغمبر اپنی اوٹنی کے راستے کو ہم کو سبھی راہ کہہ کے کھلواتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ چلتے چلتے دوپہر کا وقت آ گیا، یہ قافلہ خدا سے صبح کو نکلا۔ میں نے عرض کیا فقط 3 میل کا قافلہ، جہاں بیٹھے یہاں سے سولجہ بازار کی ذرا زیادہ دور ہوگا، اس سے بھی کم قافلہ، مگر راستہ ایسا، قبیلے اتنے زیادہ اور ہر جگہ لوگوں کی خواہش اتنی زیادہ، اتنا رک رک سے یہ قافلہ چل رہا کہ دوپہر تک آدھے راستے میں پہنچ پایا۔ دوپہر کا وقت جو آیا تو نماز ظہر کا وقت آ چکا تھا۔ معراج کے واقعے کے بعد جو ہجرت کے واقعے سے 3 سال پہلے پیش آیا تھا، 5 نمازیں واجب ہو گئی تھی، تو ظہر کی نماز کا وقت آیا۔ چنانچہ جو لوگ اس مقصد پیغمبر کے ساتھ ہیں اور جس جگہ پیغمبر پہنچے تھے، یہ قبیلہ کا قبیلہ بنو طالب، پیغمبر نے اپنی اوٹنی کو رکوا دیا، وقت نماز آ گیا ہے، اب بھلے وقت پہ نماز پڑھی جائے گی، مگر آج پیغمبر نے نماز ظہر نہیں پڑھی، کیونکہ جمعے کا دن ہے، اس لیے نماز جمعہ پڑھی اور نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دیا۔ یہ اکثر میں نے عرض کیا ہے ان تقاریر کے سلسلے میں، ویسے علماء کرام اور ہمارے ساتھین عظام کو بیان کرتے ہی رہتے کہ ہمارا قطعاً وہ عقیدہ نہیں کہ جو بعض مسلمانوں نے اختیار کیا ہوا کہ جس میں رسول کو فقط معاذ اللہ ایک داخیہ یا قاصد سمجھا جاتا، کہ خود پیغمبر کو کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا، جتنی آیتیں نازل ہوتی ہیں وہ امت تک پہنچا دیتی. باقی پیغمبر بھی لا علم و جاہل. ہمارا عقیدہ یہ کہ پیغمبر پورے قرآن کا علم رکھتے تھے, ہر چیز کے بارے میں پیغمبر کو معلوم تھا, اور یہ بھی پتا کہ کس موقع پہ کیا حکم آنے والا. اسی لیے سیرت رسول کو آپ انتہائی توجہ سے اگر سن رہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزیں ایسی جو قرآن میں حکم بعد میں آیا, پیغمبر نے وہ طریقہ پہلے اختیار کر لیا. اس نماز جمعہ مدینے میں کتنے سالوں کے بعد اس کا حکم سورہ جمعہ میں آیا, مگر ابھی پیغمبر شہر مدینہ میں داخل نہیں ہوئے, رک گئے. آج جمعہ کا دن ہے, نماز ظہر نہیں ہوگی بلکہ نماز جمعہ ہوگی, اور پیغمبر اسلام نے نماز جمعہ کا حکم دیا. اچھا مسلمانوں, اس سے پہلے جمعہ کا کوئی تصور بھی نہیں تھا, لوگ سمجھے کہ یہ کام نماز ہوگی. پیغمبر نے کہا نہیں, اس سے پہلے خطبہ ہوگا, اور یہ دو خطبے آج کے دو رکعتوں کا بدلہ کریں گے. ٹھیک ہے, تو پیغمبر اسلام مسافر, اس لیے پیغمبر ظہر کی نماز قصر ہی پڑھتے, لیکن جو یہاں رہنے والے یہ تو ظہر کی نماز پوری پڑھتے. پیغمبر نے سب کو حکم دیا کہ نماز جمعہ پڑھو, اور یہ اس کا طریقہ. 100 آدمی اور جمعے میں شریک تھے, 100 کی تعداد آج آپ کو بہت ہی معمولی لگے گی, لیکن اگر اس زمانے کی آبادی کو ذہن میں رکھیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. اس سے اندازہ کر لیں کہ اس سے پہلے, اس واقعے سے پہلے, پیغمبر کے اعلان رسالت سے لے کر اس دن تک کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہوئی تھی دنیا میں جس میں 100 آدمی جمع ہو سکے تھے, مگر اسی 100 آدمی قبیلہ بنو سالم کے کچھ نوجوان وہ جو ہر ہر قبیلے سے پیغمبر کے ساتھ ہو گئے تھے, اور پیغمبر نے ان کو واپس نہیں کیا تھا. پھر پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا. مولانا مودودی اس خطبے کا تذکرہ یہ کر کے نظر انداز کر دیا کہ اس میں بعض ایسے جملے ہم کو نظر آ رہے ہیں کہ ہم اس خطبے کو معتبر نہیں مانتے, اور دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ اس خطبے کچھ ایسی قرآن کی آیتیں کہ جو مدینے میں نازل ہوئی اس وقت تک نازل ہی نہیں ہوئی تھی, لیکن ہمارے نزدیک یہی تو اعجاز رسول ہے کہ پیغمبر اسلام قرآن کو نازل ہونے سے پہلے اپنے خطبے کے اندر اس قرآن کی آیتوں کو شامل کر رہے. جو آج پیغمبر اپنی زبان سے خطبہ ارشاد کرنا رہے وہ کل آنے والے دن قرآن کی آیت بنے گی. یہ تاریخ اسلام کی اہم تقریروں میں سے ایک تقریر. اس لیے میری خواہش کہ آپ پورا خطبہ نہ کریں مگر ایک مختصر سے اس کا خلاصہ سن لیجیے, کیونکہ پیغمبر کا خطبہ اور خطبہ جمعہ میں مستحب بھی ہے کہ اس کو دیکھ کے پڑھا جائے. اس لیے تھوڑی سی میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ کہ اسلام کا جو تصور آج ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا وہ اس اسلام سے کتنا مختلف ہے جو پیغمبر نے ابتدا میں پیش کیا تھا. میں نے اول تقریر سے آج تک کی کوشش کی کہ ان تمام خطبات کو مختصر کر دوں جو تقریر کے وقت کو بہت زیادہ لے لیں گے, مگر یاد ہوگا آپ کو کہ دربار نجاشی میں جعفر طیار کی پوری تقریر میں نے آپ کو سنائی تھی, کیونکہ وہ اسلام کا اولین کا آروپ تھا. مدینے والوں کے سامنے حج کے میدان میں پیغمبر نے جو تقریر کی تھی وہ میں نے آپ کو پوری سنائی تھی, اور آج ہجرت کرنے کے بعد اللہ کا رسول شہر مدینہ کی سرحد سے چلا ہوا اور پہلا مسلمان بجنا اتنی بڑی تعداد میں پیغمبر کے سامنے. ذرا سنے تو پیغمبر اسلام کس مجمعے کو, جس سے پیغمبر کو کام لینا, جس سے پیغمبر کو اپنا ساتھی بنانا, جس کی مدد سے اسلام کو پھیلانا, جس کی مدد سے بدر و احد کی لڑائیاں لڑنا, ایسے مجمعے کو تو خیالی باغ دکھائے جاتے ہیں, جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں, جنت کی تصویر پیش کی جاتی, مگر اللہ کا رسول اسلام کی صحیح تصویر اب سے پہلے خطبے میں پیش کر رہا. علامہ مجلسی بہار الانوار میں اس خطبے کو نقل کر رہے جس سے دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا. وقال الحمد للہ الذی احمده واستعینه واستغفره واستهدی. پیغمبر اسلام نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کی میں حمد کرتا ہوں, اسی سے میں مدد مانگتا ہوں, اسی سے میں استغفار کرتا ہوں, اور اسی سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ میری ہدایت کرے. وہ اؤمن بہ, اور میں اسی اللہ کے ایمان لایا ہوں. ولا اذکر, اور میں اپنے پروردگار کا انکار نہیں کرتا ہوں, بلکہ وہ آج ہی میں یذکر, جو اللہ کا انکار کرے میں اس سے عداوت رکھتا ہوں, میری اس کی عداوت. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى والنور. کہ تمام تاریخ پروردگار کی اس کے بعد پیغمبر نے کلمہ شہادتیں پڑھا. میں خطبے کا ترجمہ تو آپ کو پورا سناؤں گا, روایت کو فخر کر دیتا ہوں, کیونکہ اس خطبے کے فوراً بعد جو واقعہ مجھے سنانا ہے وہ بہت لمبا, اور ہر صورت میں مجھے مکمل کرنا ہے وہ واقعہ. پیغمبر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے, محمد اس کے بندے اور رسول جن کو اس نے ہدایت و نور والموعظہ اور وعظ و نصیحت کے ساتھ بھیجا, سب بھیجا علی فترۃ من الرسل, جب رسولوں کا سلسلہ بند ہو گیا تھا, ایک طویل عرصہ گزر گیا تھا کہ کوئی رسول نہیں آیا, پھر اللہ نے اپنے اس رسول کو بھیجا, وہ قلت من العلم اور لوگوں کے پاس علم کم ہو گیا, وہ ضلالت من الناس اور لوگوں کی گمراہی بڑھ گئی, وہ انقطاع من الزمان و دلوغ من الصحا و قرب من الاجل, قیامت قریب آتی جا رہی تھی اور بہت لوگوں کے سامنے آ چکی, من یطع اللہ و رسولہ فقد رشد, جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے وہی کامیاب ہوا, ومن یعصیہما فقد غوا, اور ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا, وہ فرطا سیدھے راستے سے ہٹ گیا, وہ ضلع ضلالا بعیدا اور اس نے بڑی گمراہی سے مول لیا, اسی تم کے قتل اللہ پہلا مجمان, پیغمبر اسلام کو کہنا چاہیے کہ آج میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں, آج میں تم سے وہ وعدہ کرتا ہوں, آپ نے سیاسی سربراہوں کی پہلی تقریر بھی سنی ہوگی, جتنے زیادہ اس کے اندر وعدے ہوتے جتنے زیادہ مستقبل کے منصوبے بنائے جاتے, پیغمبر کہہ رہے اسی تم کے قتل اللہ, یہ مدینے والوں کے سامنے پیغمبر کی پہلی تقریر, اگر آپ کے ذہن میں گزشتہ تقریریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ 72 آدمی پیغمبر کے پاس پہنچے تھے مدینے سے, انہوں نے سارے مدینے کو مسلمان بنا دیا, اب مدینے والے طلب رہے وہ ہمارا محبوب ہے کہاں, وہ ہمارا رسول ہے کہاں, اور اس کے ایک ایک جملے کو سننا جا رہے, اور پیغمبر پہلی بات ہی یہ کہہ رہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ کے گھر میں, اور صرف یہی نہیں بلکہ انہ خیر ما اوسط للمسلم مسلمہ, بہترین نصیحت کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کر سکتا, یہودہو علی الاخرہ کہ وہ اسے آخرت کے لیے تیار کرے, بہترین نصیحت جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرے وہ یہ ہے کہ اسے آخرت کے لیے تیار کرے, وہاں یامرہ بتقوی اللہ اور اسے حکم دے اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا, ضرو ماحذرکم اللہ من نفسہ, اب اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا تھا, بلا افضل من خالق الفکر, اللہ سے ڈرنے سے بڑا کوئی فکر نہیں, کوئی فکر خدا اس سے بڑا نہیں کہ انسان اللہ سے ڈرے, اور وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ عَلَى رَجُلٍ وَمَخَافَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَوْنَ صِدْقٍ لَنَا مَا تَقُولُ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ, جو آخرت کو حاصل کرنا چاہتا اس کے لیے بہترین مددگار یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا, تمہارے دل میں خوف خدا نہیں, اللہ سے مطلقہ نہیں ڈر رہے اور سمجھتے ہو کہ آخرت ملے گی, پیغمبر کہہ رہے کہ تم اپنا نقصان کر رہے, کیونکہ آخرت کو حاصل کرنے میں بہترین مددگار خوف خدا, ومن یسع الذی بینہ وبین اللہ من امرہ فی السر والعلانیہ ولا ینبی بذلک الا وجہ اللہ یقن له فکر فی عاجل امرہ وسخرا فیما بعد الموت, اور اگر کوئی آدمی اپنے اور اللہ کے معاملے کو ٹھیک کر لے لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی سر اور علانیہ, اور وہ جو اپنے معاملے کو ٹھیک کر رہا اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کے کچھ لوگ ہی, اپنی شہرت نہیں, اپنا تقویٰ نہیں, اپنی بڑائی نہیں, صرف اللہ کے کچھ لوگ ہی, تو یہ چیز یہ عمل کہ تم نے اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر دیا دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گا, اور موت کے بعد یہ تمہارا بہترین ذخیرہ ہوگا, یہ بہترین دولت ہوگی جو تمہیں ملے گی, کون سی موت سینا یا فخر المر قلعہ ماقدم, جب ہر انسان محتاج ہوگا ان اعمال کا کہ جو اپنی زندگی میں روانہ کر دوں گا, اس وقت یہ بہترین تحفہ تمہیں اللہ کی طرف سے ملے گا, وہاں کا نمل سما کالک یبد اللہ اللہ بہن ہوں بہن امدم بھائی گا, اور اگر کسی نے اپنے اور اللہ کے معاملے کو ٹھیک نہیں کیا تو موت کے بعد وہ امید کرے گا, دعا کرے گا کہ کاش اس کی اور موت کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ آ جائے, مگر اس وقت یہ امید کام نہیں آتی, بھیا اکرکم اللہ نفسہ اللہ رؤوفم باللباس, اللہ پھر تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے, یاد رکھو کہ اللہ اپنے بندوں پہ مہربان, اور پھر پیغمبر اسلام فرما رہے والذی صدق قوله وانجز وعده لا خلف له ذلك, اس اللہ پہ بھروسہ رکھو جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور اس کا قول سچا ہوگا, کیونکہ وہ خود کہہ رہا ما یبدل القول لدی وما انا بسلام للذی, میں اپنی بات کہنے کے بعد, یہ قرآن کی بات کی آیت, میں اپنی بات کہنے کے بعد اس سے پھرتا نہیں اور میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا, تب تک آجرے ہم رہے تم تو آئے اللہ کے بندو اپنی دنیاوی زندگی میں خوف خدا کرو کہ سر الانیہ چھپی حالت میں بھی اور کھلی حالت میں بھی فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهِ جو اللہ سے ڈرا جو کب پھر ان کو سیاح کر پروردگار نے اس کی برائیوں کو دور کیا وہ یغفر له اجرا اور اسے اجر عظیم عطا کیا ومن یتق اللہ فقد فاز فوزا عظیما جو اللہ سے ڈرتا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا وان تقوى الله توقف مخه اللہ سے ڈرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا وہ توقفی حکومت ہو اور اللہ کی طرف سے آنے والی سزا کو معاف کر دیا کرتا وہ توقع صحابہ ہوں اور اللہ کا عذاب پر طرف ہو جاتا اگر کوئی اللہ سے ڈرے یہ تین وعدے پیغمبر اسلام نے کیے وہ ان تقوى الله یز الوجود اور اللہ سے ڈرنا تمہارے چہرے کو نورانی کرے گا وہ طرف رب تمہارا پروردگار تم سے راضی ہوگا وہ طرف درجہ اور تمہارے درجات بلند ہوں گے اس کے بعد آخری ٹکڑا سستو کے حصے سے دنیا سے اپنا حصہ لو لیکن ولا تو فرض تو بھی جنب اللہ ذات الہی کے مسئلے میں گمراہ نہ ہو جانا فقط علمکم اللہ کتابا اللہ تمہیں اپنی کتاب دے چکا قیامت سے نہ کہنا کہہ رہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی مسئلہ وہ نہ آ جانا تم سبھیلا اور اللہ نے اپنا راستہ کھول دیا اپنا راستہ ظاہر کر دیا لِيَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ تاکہ سچے مومن کا بھی پتا چل جائے اور جھوٹے مومن کا بھی پتا چل جائے وَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ اپنے ظاہر اور باطن کو بہتر سے بہتر بناؤ وَآتُوا أَعْدَاءَهُمْ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرو وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ اللہ کے راستے میں اس طرح جہاد کرو جو حق جہاد ہے وَاصْطَفَاكُمْ وَسَمَّاكُمْ بِالْمُسْلِمِينَ اس نے تمہارا انتخاب کیا اور اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا اور یہ اعلان کیا لِيَحْيَا مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ جو بھی ہلاک ہوگا وہ میری طرف سے حجت آنے کے بعد ہلاک ہوگا اور جو زندہ بچے گا وہ میری حجت کی وجہ سے زندہ بچے گا ولا حول ولا قوت الا بالله فاكثر ذکر اللہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھو وعلم انه خير من الدنيا وما فيها اللہ کا ذکر ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ بہتر وعملوا لما بعد الموت موت کی بات کے لیے ابھی سے تیاری کر لو فَإِنَّهُ مَنْ يَسْلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ يَسْلَهِ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ جو اپنے اور اللہ کے معاملے کو ٹھیک کرتا اللہ اس کے اور انسانوں کے معاملے کو ٹھیک کر دیتا ذلك بأن الله يقضي بالحق على الناس ولا يقول عليه یاد رکھو اللہ کا حکم انسانوں پہ چلتا انسانوں کا حکم اللہ پہ نہیں چلتا وَجَمْلَكُ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَمْلَكُونَ مِنْهُ اللہ انسانوں کا مالک ہے تو انسان اللہ کا مالک نہیں ہو سکتا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ اور اسی مقام پر علامہ مجلسی لکھتے ہیں اسی لیے روایات معصومین جس خطبہ جمعہ کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے موت کا تذکرہ ہو رہا ان لوگوں کے لیے جو پیغمبر اسلام سے انتہائی عقیدت رکھتے ہیں جن کے خیال میں اللہ کا رسول انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے ان کے شہر میں آیا مگر پیغمبر تقوی کی بات کر رہے گناہوں سے بچنے کی بات کر رہے موت کے بعد کے عذاب کی بات کر رہے اور بتا رہے ہیں کہ صحیح اسلام یہ کہ جس میں عمل بھی ہے تقوی بھی ہے ذکر خدا کی نصیحت بھی ہے اس کے بعد بنو سالم کو خدا حافظ کہہ کے پیغمبر آگے چلے اب مدینہ قریب آتا جا رہا اور مدینے والوں کے دل دھڑپ رہے پتا نہیں پیغمبر اسلام اس کے گھر کا انتخاب کرے وہاں پہ پیغمبر اسلام قیام کرے اور اس موقع سے ہمیں بہت پرانی بات یاد آ رہی جو آج سیرت رسول کی ان تکلیف اپنی غالباً شروع کی دستخاری میں سے ایک میں یہ بات آئی تھی بہت تفصیل کے ساتھ بات بیان ہو چکی مختصرا اس کو دوہرا دوں مدینے والوں کے دل جھڑک رہے وہاں پہ آپس میں تیاریاں شروع ہو چکی کوئی کہتا ہے میں رسول کو اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا کوئی کہتا ہے کہ میں رسول کو اپنے گھر میں ٹھہراؤں گا بعض روایتوں میں ہے کہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے یہ طے پایا کہ قرآن اندازی کر لی جائے اور دیکھا جائے کہ کس کا نام نکلے گا اور نام کس کا نکلنے والا ہے یہ شہادت کس کو ملنے والی ہے جس کے بزرگوں نے ایک ایسی نیکی کی تھی وہ آج ان کی اولاد کے کام آنے والی تاریخ بتا رہی کہ پیغمبر اسلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے یمن کے خاتم میں جس کا نام صبح اس زمانے کا سب سے بڑا حکمران علامہ مجلسی نے لکھا کہ دنیا میں 5 ایسے بادشاہ گزرے جنہیں پروردگار نے ساری دنیا کی حکومت دی، ان میں سے ایک ابتدا ساری دنیا پہ اس کی حکومت تھی، اور وہ ساری دنیا کا دورہ کرتا رہتا. ایک مرتبہ پتا نہیں اس کے دل میں کیا آئے کہ اس نے مکے کا رخ کر لیا. مکہ ایک صحرائی علاقہ، ایک پہاڑی علاقہ، نہ یہاں پہ کوئی چیز اگتی، نہ یہاں پہ کوئی بڑی آبادی. وہ ایران جاتا، وہ روم جاتا، وہ افریقہ جاتا، آج پتا نہیں اس کے دل میں کیا سنائی کہ اس نے اپنے لشکر کا رخ مکے کی جانب کر دیا. جب مکے کے قریب پہنچا تو ہر جگہ طریقہ ہوتا کہ بادشاہ کے قافلے سے پہلے تو چھوٹے چھوٹے قافلے جاتے جو شہر والوں کو بتا دیتے ہیں کہ بادشاہ پیچھے آ رہا. جہاں جہاں صبح گیا ہر جگہ اس کا استقبال ہوا، لیکن مکے کے قریب پہنچا تو مکے کے کوئی نکل کے اس کی خیریت پوچھنے بھی نہیں آیا. سارے مکے میں وہی سناٹا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے، انتہائی خطرناک ہوا. اپنے مشیروں سے پوچھا یہ کون سے شہر ہے یہاں کے لوگوں کا اتنا دماغ خراب ہے؟ اس کا جملہ تھا کہتے اور اس اللہ کے گھر پہ ان کو اتنا فخر اور اعتماد کہ اپنے آگے یہ کسی کو کوئی اہمیت اور ویلیو سمجھتے ہی نہیں. زبانے کا اچھا اس ایک گھر کی وجہ سے ان کا دماغ خراب ہوا، میں اس گھر ہی کو ختم کر دوں گا تاکہ اس کے بعد انہیں میرے آگے جھکنا پڑے. ایک ابراہ تھا جس نے ارادہ کیا مگر اس سال جس سال پیغمبر پیدا ہونے والے. ایک خدا تھا جس نے ارادہ کیا 1000 سال پہلے. تیار کیا اپنے لشکر والوں کو، تیار ہو جاؤ کل صبح ہمیں جا کے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنا. رات کو جو یہ حکم دینے کے بعد آرام کے لیے آیا تو ایک مرتبہ جو طبیعت خراب ہو، عجیب و غریب بیماری سے لاحق ہو گئی. اس کے کانوں سے خون جاری ہو گیا، اس کی ناک سے خون جاری ہو گیا، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا. فقط خون ہی جاری نہیں ہوا، اتنی شدید اذیت و تکلیف کہ تڑپا جا رہا. حکمران طبیبوں کا بڑا لشکر لے کے اپنے ساتھ نکلا کرتے تو میں تو گھومتا بھی ساری دنیا میں. بڑے سے بڑے طبیب کو بلا دیا گیا، بادشاہ کے طبیبوں ہوتے ہی سب کے سب اسپیشلسٹ، یہاں تو فکری طبیب تھے. سب آئے دوائیں کر کر کے تھک گئے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہاں تک کہ صبح آ گئی، اب کون سا کعبہ اور کون سا حملہ؟ لشکر اپنے بادشاہ کی حالت کو دیکھ رہا، یہاں جان کے لالے پڑے جا رہے ہیں. تو سارا حکم لوگ فراموش کر چکے اور جیسے جیسے دن گزرتا جا رہا اور حالت خراب ہوتی جا رہی. یہاں تک کہ ایک منزل آئی کہ طبیب نے ڈرتے ڈرتے، جو شاہی طبیب ان تمام طبیبوں کا سربراہ، ڈرتے ڈرتے کہا کہ آج میں وقت ہماری دوائیں ساری ختم ہو گئی اور جیسے جیسے وقت ملے گزرے گا آپ کی یہ بیماری اور بڑھے گی اور موت کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں. وہ منزل آ گئی کہ طبیب جو ایک عام مریض کو بھی اس کی بیماری نہیں بتاتے، کہا حاکم تو اس کی بیماری بتانا مگر نہیں. طبیب نے دیکھا کہ اب تو اس سے بچنے کا امکان ہی نہیں، جناتے وہ ڈر بھی نکل گیا. کہا اب آپ کا علاج فقط موت ہے اور کوئی اس کا علاج نہیں. اتنا طاقتور حکمران، اتنا باجبروس حکمران، اور ایک مرتبہ اتنا بےبس و بے بس موت سامنے کھڑی اور کوئی علاج نہیں کر سکتا. گھبرا کے اپنے مشیروں کو بلایا، دور دور تک اعلان کرا دو کہ اگر کوئی میری اس بیماری کا علاج کرے گا تو میں اسے بو مانگا انعام دوں گا. یہ ساری حدیث میں پڑھ رہا ہوں، جو ہمارے پاس 3-4 حدیثیں ہیں ان سب کا خلاصہ. ایک مرتبہ یہ اعلان ہو گیا، چاروں طرف بھڑکانے کا ہو گیا، ہمارا بادشاہ یعنی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اس دور میں، کوئی اس کا علاج کرے تو بو مانگا انعام دیا جائے گا. یہ حدیث میں ہے کہ آخر میں اس کے وزیروں میں سے ایک آگے بڑھا. یہ وہی وزیر تھا جس طرح فرعون کے دربار میں مومن اپنی ایمان کو چھپا لیا تھا، اس کے بھی وزیروں میں ایک وزیر اپنی ایمان کو چھپا لیا تھا. اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نہیں، اعلان سن کے ایک شخص باہر سے آیا، کالا کپڑا پہنے، کالا لباس پہنے ہوئے. آنے کے بعد کہا کہ اے حاکم میں تیرا علاج کر دوں گا. حاکم کے لیے اس وقت اس سے بڑی کوئی خوشخبری نہیں، کہا جلدی سے علاج کر، تکلیف بڑھتی چلی جا رہی موت آنکھوں کے سامنے. کہا لیکن میری ایک شرط، ایک شرط کہ میں تنہائی میں تیرے ساتھ بیٹھوں گا، کوئی یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. عام حالات کے شاید بادشاہ جس شرط کو قبول نہ کرتا، لیکن موت سامنے نظر آ رہی، کوئی مجھ پر قاتلانہ حملہ بھی کیوں کروائے گا؟ تو مجھے مرنا ہی مرنا، وہ اپنی جان کو کوئی آدمی خطرے میں ڈالے گا. چنانچہ اسے اطمینان تو تھا. اندازہ کریں کہ مایوسی کی وہ حالت کہ تنہا کمرے میں بیٹھنے کا تیار، کوئی عام آدمی نہیں، کوئی چھوٹا سردار نہیں، اس زمانے کی پوری دنیا کا حکمران، سب کو باہر بھیج دیا گیا. اور اس کالے لباس پہننے والے، دانش مند جو ایک روایت کے مطابق اسی کا وزیر ہے, ایک روایت کے مطابق اعلان سن کے مکے سے آیا, ایک ایک سوال کرنا شروع کیا. اس کے بعد بہت سارے سوال کرتے کرتے آخر میں کہا, یہ تو بتاؤ یمن کا رہنے والا حکمران اس جنگل میں کیا لینے آیا؟ تو بات بہت یاد آیا, تو بات خود بھول گئے اپنی مصیبت, اب یاد آیا, ہاں میں یہاں تو اس لیے آیا کہ مکے پہ مجھے حملہ کرنا اور اس خانہ کعبہ کو مجھے نسوار کرنا تھا, منہدم کرنا, جس کی وجہ سے مکے والے میرے استقبال کو بھی باہر نہ آئے. بس ایک مرتبہ مسکرا کے یہ کہتا, یہ ہے تمہاری بیماری کی اصل وجہ, یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا. عام حالت میں یہی جملہ کوئی دبا سے کہیے, اس وہ تو چھوڑے, اس کے خاندان میں کوئی اپنی زندہ باقی نہ رکھے گا, لیکن جب خود کو موت آ رہی اور جب انسان پریشانی الٹی سیدھی ہر دوا اور ہر علاج کرانے کو تیار, سنا کہ اس وقت خبر کے ساتھ کیا مطلب, کہا کہ بہت آسان, ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کرو اور پھر دیکھو کہ کیا نتیجہ نکلتا. جیسا کہ دل کی لگی تو بہرحال بہت بری ہوتی, جس وقت خدا نے یہ دیکھا کہ چلو کوئی عرض نہیں, اس علاج کو بھی آزماؤ, سچے دل سے توبہ کی پروردگار میں توبہ کرتا کہ آئندہ تیرے گھر کی جانے نگاہ بند اٹھا کے نہیں دیکھوں گا. اور ایک دم سے اس نے دیکھا میری حالت بدل, خون آنا بند ہو گیا, فقط بند ہی نہیں ہوا بلکہ رفتہ رفتہ جسم میں طاقت و توانائی آتی جا رہی, رفتہ رفتہ میری حالت بہتر ہوتی چلی جا رہی. اور کہا وہ جو روز بروز کئی ہفتوں سے بیمار ہوتا جا رہا, ساری کمزوری بھی ایک دن میں ختم ہو گئی. اگلی صبح جو آئی تو حکمران دوبارہ اپنی اسی پرانی حالت سے پلٹ چکا. اب تو ایک مرتبہ اس کا احساس کر گیا, ایک مرتبہ اپنی غلطی کا احساس ہوا, اور نہ صرف یہ کہ اس نے دوبارہ سجدہ کیا توبہ کر کے فارغ, بلکہ مکے میں داخل ہوا, مکے والوں سے معافی مانگی اتنے بڑے حکمران نے, اور حکم دیا کہ اس خانہ خدا کہ جس کی بد احترامی کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب اور جس کے احترام کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت مجھے ملی, اب میں اس کی دیکھ بھال کروں گا. اپنے پورے لشکر کو لے کے مکے میں آیا. تھوڑی دیر پہلے یعنی چند دن پہلے اس کا لشکر کعبے کو ڈھانا جا رہا تھا, اور اب اس کا لشکر کیوں آیا ہے؟ وہی لشکر, یہ لشکر مکے والوں پر دوبارہ ظلم کر رہا ہے, نہیں ظلم نہیں, مکے والوں پہ دوبارہ سختی کر رہا ہے. مگر کیوں؟ خدا کے دل میں اپنی توبہ کے بعد جو ایک مرتبہ وحدانیت خدا کا تصور پیدا ہوا, تو ایک حکم دیا کہ جاؤ کعبے, جتنے بھی بت رکھے گئے سب نکال کے توڑ ڈالو. پہلی دفعہ پہ صبح نے توڑے, مکے والے تو برداشت نہیں کریں گے, مگر اب وہی لشکر جو کل خانہ کعبہ کو گرانے آیا آج خانہ کعبہ کی حفاظت کر رہا, مکے کا کوئی آدمی بھی ذرا اعتراض کرنا چاہتا یہ لشکر فوراً اسے دبا دیتا. سارے بتوں کو توڑا گیا, خانہ خدا کو پاک کیا گیا, اور پھر مکے والوں کی تعلیم کے قلب کے لیے کہ بہرائیے خانہ خدا کے پڑوسی, بہرائیے یہاں کے مجاور, اس نے سارے مکے کی دعوت کی. مکہ وہ علاقہ جہاں لوگوں کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملا کرتا, گدلا پانی, میلا پانی, مہینوں کا جمع شدہ پانی استعمال کرتے, خصوصی طور پہ یمن سے شہد کے شہد منگوایا گیا اور پورے مکہ کو پانی کی جگہ شہد پلایا گیا. یہ مکے والوں کے لیے بہترین دعوت تھی, سب کے دل بھی اس کی جانب مائل ہوئے. اس کے بعد اس نے ریشمی غلاف تیار کرایا, خانہ خدا بغیر غلاف کے اس وقت کا غلاف نہیں تھا, ریشمی غلاف سے چڑھاؤں گا. مگر جب اسی رات کو سویا جس کے اگلے دن غلاف تو آج تیار ہو کے آ گیا, کل یہ غلاف چڑھانا, رات کو سویا ہاتھ میں بشارت, خبردار خانہ خدا کو ریشمی کپڑے میں ملبوس نہ کرنا. بنا کے اس نے اگلے دن اپنا یہ ارادہ بدل دیا, اور اب سوچا کہ سونے کے تاروں اور زردوزی سے بنا ہوا لباس یا خوشبودار گھاس کی مدد سے تیار کرایا جائے. دوسرا غلاف کعبہ بن کے آیا, مگر پھر یہی کہ اگلے دن یہ غلاف کعبہ چڑھانا, آج رات کو بشارت ہوں خبردار یہ غلاف کعبے پہ نہ چڑھانا. تیسرے دن یمن کو وہ کپڑا کہ جو آج بھی لوگ کفن میں استعمال کرتے ہیں, اگر کہ اب وہ کپڑا تو نہیں رہا, لیکن آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ حج پر جانے والوں سے ایک خصوصی فرمائش کی جاتی کہ آپ کرتے یمانی لے کے آئیے گا. یمن کی ایک خاص چادر, یہ وہی چادر جو پیغمبر کے کفن میں استعمال ہوئی, یہ وہی چادر جس کے نیچے فاطمہ کے گھر میں پنجتن کا اجتماع ہوا تھا, جس اعتبار سے اس چادر کی خاصی اہمیت, مگر یہ چادر یمن سے آتی تو صبح تو خود یمن کا حکمران تھا. آخر میں کہا کعبے کو ریشم نہیں چاہیے, کعبے کو سردوزی کا لباس نہیں چاہیے, یعنی سونے کا لباس, اب وہی میں گردے یمانی منگواتا, اور وہ سفید لباس نقشے کے مانند منگوایا گیا. اور جس وقت یہ لباس آیا تو رات کو بشارت ہوئی کہ ہاں یہ خانہ کعبہ کی شان کے مطابق ہے، اسی کو چڑھاؤ. خانہ کعبہ کے اس لباس کی اس غلاف کو چڑھا کے اگلے دن وہ خدا حافظ کہہ کے چلا، خانہ کعبہ سے آگے کی جانب چلا. اب اس نے سوچا کہ کافی دن ہو گئے، مجھے شام جانا چاہیے. شام بہت بڑا علاقہ، مگر شام جا رہا راستے میں اسے مدینہ شہر نظر آ گیا. اس زمانے میں مدینہ یثرب کہلاتا. توبہ کر کے آیا، مگر مدینے کو دیکھ ایک مرتبہ پھر اس کا ذہن پلٹا. اتنا خوبصورت شہر مدینہ آج بھی عرب کے خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے، کیونکہ سبزہ بہت، کھجور بہت اور کھیت بڑے زرخیز. اس زمانے میں تو مدینہ انتہائی دولت مند تھا. ایک مرتبہ اپنی توبہ کو توڑا، مدینے پہ حملہ کر کے مدینے والوں کا خون بہاؤں گا. اور اہم اسی موقع پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے توبہ وہ پہلا مسلمان بنا کہ جس نے مدینے میں کھڑے ہو کر، جہاں آج مسجد النبوی ہے، وہاں پہ پیغمبر کے لیے ایک مکان بنایا تھا. مگر یہ بات کا واقعہ، کیونکہ مجھے ہر صورت میں وقت کی پابندی کرنا، تو آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے. انشاءاللہ یہ تفصیل آئندہ آپ کے سامنے آئے گی کہ مدینے میں جا کے مدینے پہ حملہ کرنے والا آخر کیا تبدیلی آ گئی کہ پیغمبر کے لیے پہلے سے ایک مکان بنا کے جا رہا، ہزار سال پرانا مکان. اور اسی حوالے سے آپ حضرت ابو ایوب انصاری کی بھی کچھ فضیلت سنیں گے. تو تاریخ ہجرت 11ویں تقریر اس منزل کے اختتام کو پہنچی کہ پیغمبر نماز جمعہ پڑھا، بالکل مدینے میں داخل ہونے والے. مدینے میں جھگڑا چل رہا ہے کہ پیغمبر کہاں رہیں گے. شاید آپ نے دوسری روایت سے اندازہ کر لیا کہ پیغمبر اسی مکان میں آ کے رہیں گے جو ہزار سال پہلے ان کے ایک ماننے والے نے ان کے لیے بنا دیا تھا. البتہ وہ مکان کیسے بنا، اس کے لیے ہزار سال تو نہیں مگر ایک ہفتے آپ کو انتظار کرنا ہوگا. آئندہ منگل میں ہماری گفتگو میں پہلے یہ روایت مکمل ہوگی، اس کے بعد اس مکان میں جو پیغمبر کے لیے بنایا گیا ہے، پیغمبر کی آمد اور ہجرت کا واقعہ مکمل ہو جائے گا. تو انشاءاللہ 12 تقریروں کے بعد ہجرت کا واقعہ مکمل ہوگا. پھر اگر کبھی موقع ملا تو ہجرت کا مقصد، ہجرت کا فلسفہ، ہجرت کا پیغام، آج کے دور میں ہجرت کی اہمیت، یہ 7-8 تقاریر کا موضوع ہے. وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پر. سیرت رسول میں واقعات ہی اتنے زیادہ کہ کسی اور عنوان سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں رہتا، مگر میں نے اپنے حق میں یہ لازم رکھا ہوا کہ سیرت رسول کے فوراً بعد یہ ان تمام محنتوں کا مقصد، جس کے لیے اللہ کا رسول اپنا آبائی وطن مکہ چھوڑ کے مدینے آیا، خانہ کعبہ کو چھوڑ کے دیہات و دیہ علاقے میں آیا، اس مقصد کو بھی آپ تک پہنچایا جائے. اور وہ چند مسائل جو ہر ہفتے تقریر کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، انہیں میں سے 2 یا 3 مسئلے آج کے لیے ہی آپ کو زحمت دی جائے گی. ایک مسئلہ تو ایسا کہ کئی دفعہ بیان کیا گیا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے سوچا کہ چلے آیت اللہ خوئی کی تحریر اور مہر کی صورت میں جو مسئلہ میرے پاس موجود ہے وہی میں پڑھ کے آپ کو سنا دوں. کیونکہ یہ مسئلہ گھروں میں بھی پیش آتا ہے، سفر میں بھی پیش آتا ہے، خصوصاً ریل کے سفر میں. اس اعتبار سے اگر یہ جو مسئلے جاننے والے ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا پچکانہ مسئلہ ہے، بچوں جیسا مسئلہ، مگر جن لوگوں کو ذرا زیادہ وہم و شک ہوتا، سوال یہ کیا جا رہا ہے آیت اللہ خوئی سے، جس کا جواب میرے ہاتھ میں ہے، کہ بیت الخلاء یا ٹوائلٹ، وہاں کی زمین کا کیا مسئلہ ہے؟ مثلاً جاتے ہیں انسان بیت الخلاء میں پیشاب کی حاجت کے لیے یا پیخانے کی حاجت کے لیے، اس پہ بیٹھتا اور ایک قطرہ اس زمین پر پڑتا ہے اور وہاں سے قطرہ ہمارے کپڑے پہ آ گیا، ہمارے جسم پہ آ گیا، ہمارے لباس پہ آ گیا. خاص بیت الخلاء کی زمین، یہ مسئلہ تو سب کو معلوم ہو گیا کہ عام سڑکیں، عام بازار، عام زمین تو بالکل پاک ہے، لیکن خاص وہ بیت الخلاء سے جو ہائی نجاست کا مرکز، جہاں پہ نجاست ہی نجاست ہوتی، وہاں کی جو زمین ہوتی ہے، جو فرش، اس فرش کے اوپر جو قطرے گرتے ہیں اور پھر ہمارے کپڑے یا جسم پہ آتے ہیں، اس کا کیا مسئلہ؟ جو جیسا میں نے کہا کہ اس کے بارے میں تقریباً ہر ایک کو پتا ہے کہ وہاں پہ نجاست زیادہ پائی جاتی، اس کے بارے میں کیا مسئلہ؟ تو فرماتے ہیں آغاز فرتی بہنے عام و سائر زمین حالی، بیت الخلاء کی زمین اور عام زمین میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا مطلب؟ طائل میں نجاست ندارت میں کم بطارت، کہ جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ قطرہ جو گر کے اچھلا ہے یہ نجیس ہو گیا، یقین نہ ہو اس کو آپ پاس سمجھیں گے، وہ اعتماری پہ ظن نجنی. اور اگر آپ کو زن ہو رہا. زن کا مطلب کیا؟ کافی آپ کا دل کہہ رہا، کافی حد تک آپ کا دل گواہی دے رہا، دلی زمین تو ہم کو نجیب لگ رہی کہ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام اور شام سے رات تک جتنے ہی لوگ آتے جاتے ہیں نجاستیں گرتی رہتی. زن بھی ہو رہا، زن کا مطلب یہ ہے روپے میں 12 آنے، روپے میں 13 آنے، روپے میں 14 آنے آپ کا دل کہہ رہا کہ یہاں نجاست ہوگی. 70% 80% آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ نجیب، مگر یقین نہیں ہے آپ کو، پورا یقین ہونا چاہیے کہ نجاست. تو بیت الخلا یا ٹوائلٹ کی زمین کو بھی پاک مانا جائے گا جب تک کہ پورا پورا 100% آپ کو یقین نہ ہو جائے یا بالکل اطمینان یقین کے قریب قریب. تو جب بیت الخلا تک کے بارے میں اسلام اتنی سہولت دیتا، ریل میں کتنے لوگ ہیں؟ کیونکہ ریلیں تو آپ کو پتا ہے پاکستان کی ریلیں ہر جگہ پہ ٹنکیاں ٹپکتی رہتی ہیں، بیسن ٹپکتے رہتے ہیں، پانی کے خطرے گرتے رہتے. ایک مرتبہ کوئی جا کے آتا ہے کہتا میں تو نجیب ہو گیا، اور اس نجاست کی وجہ اول تو نماز پڑھنے پہ تیار نہیں ہوتا، اور پڑھتا ہے نماز تو بالکل بے یقینی کے عالم کے اندر. سفر میں جیسے ہم لوگوں کو مکے مدینے اتنے سفر کرنا پڑتے، جا کے حرام صاحب میں حاجیوں کے بارے میں آپ کو پتا، وطن کے اندر وہ کتنا ہی باغی کیوں نہ ہو لیکن وہاں جا کے وہ جب حاجی بنتا تو کم از کم اس سفر کے اندر وہ بڑی احتیاط کرتا، اور ایسا لگتا ہے کہ ان سے مقدس اور مرتبے کوئی آدمی ہی نہیں. تو وہاں پہ مکے اور مدینے کے دوران جو راستہ بسوں میں ہم جاتے ہیں تو عام طور پہ انتہائی ناقص اور بےہودہ انتظام ہوتا ہے طہارت کا، جس کی وجہ سے ہر وہ آدمی جو سفر حج کے لیے جا رہا اپنے آپ کو رجوع سمجھ کے باہر آ جاتا اور اس سفر کے اندر اس کی نمازیں قضا ہو جاتی. یہ صرف بہم اور شک. آپ نے سنا کہ روپے میں 14 آنے بھی آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ میں نجیب ہو گیا ہوں، اس لیے کہ بیت الخلا کا فرق ہے. 70-80% بھی آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ میں نجیب ہو گیا ہوں، بیت الخلا کا فرض بھی پاس مانا جائے گا. اور ہم آپ کو اپنے دل میں نجاست کا تصور نہیں لانا جب تک کہ پورا پورا 100% آپ کو یقین نہ ہو جائے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو مجھ سے پوچھا گیا، یہ کچھ مختصر مسئلے. ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ دعائے صاحب کس کتاب میں؟ دعائے صاحب کے مراد غالباً وہ دعا ہے کہ جو سیرت رسول کی 49ویں یا 40ویں تقریر میں آئی تھی، جب پیغمبر صاحب سے آئے تو ایک دعا کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے. یہ حیات القلوب کی دوسری جلد کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ میں نے خاص صاحبان ایمان کو بھی یہاں دی ہوئی، اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے کہ ہر ایک کو دے سکوں، ان سے حاصل کر دیا جائے. ایک سوال یہ ہے کہ کیا کلیجی اور مغز کھانا مکروہ؟ کلیجی کھانا تو یقیناً مکروہ ہے، مغز کی کراہیت ثابت نہیں. اچھا، البتہ یہ مسئلہ جانوروں کے مغز کا ہے، انسانوں کا مغز تو آپ بے شک کھا سکتے ہیں جب تک کہ اذیت مومن کا مسئلہ نہ پہنچے. اب اس کے بعد ایک سوال یہ آیا کہ جو مہندی ہم ہاتھوں پہ لگاتے ہیں اس سے وضو ہوتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ سوال ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، سوال ہے کہ ہاتھوں پہ رنگ یا سیاہی لگنے سے وضو نہیں ہوتا، اور مہندی پہلے اصلی آتی ہے، پہلے جو تھی اصلی آتی ہے، اب اس کے اندر عرق وغیرہ شامل ہوتا، ہمیں پتہ نہیں کہ یہ اصلی مہندی ہے یا نہیں، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہاتھوں سے اکھڑ کے نکلتی ہے. تو پوچھا گیا ہے کہ جو مہندی آج کل آتی ہے وہ لگائیں یا نہ لگائیں. اچھا، یہ جو سوال ہے، اس سوال کے اندر پہلا سوال کا حصہ وضو کے بارے میں ہے، دوسرا حصہ ہے کہ ہم لگائیں یا نہ لگائیں. جو آج کل ہماری خواتین پردے دار خواتین تھی، ان کے اعتبار سے تو مہندی نہیں لگانا چاہیے. اس لیے اسلام کا مسئلہ آغاز ہوئی کہ یہاں پہ احتیاط واجب ہے کہ عورت کو پردے میں اپنے ہاتھ بھی چھپانا. اچھا، آغاز ہمیں نہیں اجازت دیتے کہ ہاتھ کھولے جا سکتے، لیکن اگر ہاتھوں پہ کوئی زینت ہے تو ہاتھ چھپانا پڑے گا. مہندی یقیناً زینت، مہندی اگر لگی ہوئی ہے ہاتھوں پر تو ہاتھ کا چھپانا تمام مستحجین کے نزدیک واجب، چاہے آپ ایران کی مثال دیں چاہے آپ امام خمینی کا فتویٰ بتائیں. بہرحال مہندی لگی ہو تو چھپانا، ہاتھ چھپانا واجب. تو اس اعتبار سے میرا مشورہ تو یہی کہ اگر آپ کو اپنی حالت دیکھ کے پتا ہے کہ نہیں ماحول ایسا ہے کہ ہم ہاتھ نہیں چھپا پائیں گے، تو وضو کو ایک طرف رکھتے ہیں، پردے کے مسئلے کی وجہ سے مہندی نہ لگائی جائے جب تک کہ آپ کو اپنے آپ پہ یقین نہ ہو کہ ہم اپنے ہاتھوں کو چھپا لیں گے. اب ہاتھوں کو چھپانے کا مقصد فقط تو دستانے نہیں، دستانے سے بھی چھپائے جا سکتے ہیں، برقعے سے بھی چھپائے جا سکتے ہیں، چادر سے بھی چھپائے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال ہاتھ چھپانا پڑے گا. اور اگر اس سے ہٹ کر آپ کا مسئلہ فقط وضو کے بارے میں، آپ کہیں کہ وضو کا مسئلہ بتائیے باقی نصیحتیں رہنے دیں وہ ہم کو بہتر سمجھ لیں گے، تو وضو کا مسئلہ یہ کہ ہر وہ چیز جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روک دے وہ نہیں ہونی چاہیے ہاتھوں پر. اب انہوں نے لکھا کہ رنگ اور سیاہی, اس سیاہی کے بارے میں غلط فہمی ہو رہی. ڈالفن کی اگر سیاہی ہے تو مسئلہ الگ ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو عام قلم کی سیاہی آتی ہے یہ وضو کو وضو میں رکاوٹ نہیں بنتی, کیونکہ اسلام نے دنیا کی چیزوں کی دو قسمیں بتائیں. ایک وہ چیز ہے کہ جب آپ اس کو اپنے ہاتھ میں لگائیں گے تو اس کی ایک تہ جمع ہو جائے گی ہاتھ میں, ایسی تہ کہ آپ اکھاڑیں تو اتر آئے گی. وہ اگر ہاتھوں پر ہو تو وضو میں غلطی ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی کہ اپنا رنگ وہ ہاتھ کی کھال کو دے دیتی ہے, خود وہ چیزیں نہیں جمتی, وہ تو آپ کے ہاتھ میں آئی اور گر گئی, مگر وہ رنگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ آپ کی کھال پہ منتقل کر دیتی ہے. ایسی چیز ہے کہ جن کا رنگ کھال پہ آیا ہے خود وہ چیز نہیں آئی, یا آئی تھی مگر ہاتھ رگڑنے میں گر گئے, تو ان چیزوں سے وضو میں فرق نہیں پڑتا. سیاہی زیادہ تر جو قلم کی سیاہی وہ ایسی ہی کہ جس وقت آپ اسے ہاتھ پہ لگائیں گے تھوڑی دیر تو شاید وہ رہے, پھر وہ جذب ہو جائے گی اور فقط اس کا رنگ کھال پہ آ جائے گا, اس سیاہی کے جو ذرے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے سیاہی سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور رنگ کے بارے میں آپ نے اس طرح سے ٹھیک کہا, وہ بھی ہر جگہ نہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, رنگین کپڑے وغیرہ آپ نے پکڑے, آپ کے ہاتھوں پہ رنگ لگ گیا, یہ رنگ سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور بعض جو مثلا دیوار وغیرہ پہ پینٹ ہوتا اس میں رنگ کی تہ جمع ہو سکتی, تو یہ ذہن میں رکھیے کہ رنگ یا سیاہی سے وضو غلط نہیں, مسئلہ ہے تہ جمنے. اگر ان چیزوں کی تہ جمی ہے تو وضو غلط, اگر تہ نہیں جمی ہے خالی ان کا رنگ کھال پہ آ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, وضو صحیح. مہندی میں بے عینی ہی یہی مسئلہ چلے, یہ یقین آپ کو کرنا کہ مہندی جو لگائی جا رہی شروع میں تو مہندی کی ایک تہ ہو, لیکن وضو کے وقت پر کیا مہندی کی تہ ہاتھ پہ رہتی ہے تو کوئی یقیناً وضو غلط ہے. یعنی مہندی اکھڑ جاتی ہے فقط اس کا رنگ ہاتھ پہ آتا, یا پہلی مہندی میں تو صرف رنگ آتا تھا, تو پہلے زمانے کی مہندی ہوتی ہے. آج کی مہندی کے بارے میں آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ رنگ جمتا ہے آپ پر یا تہ جمع ہو جاتی ہے. اگر آپ فیصلہ نہ کر پائیں تو آس پاس کی دوسری خواتین ہیں ان سے پوچھئے گا. اگر ساری عورتیں پریشان ہو جائیں اس صورت میں جب شک ہو رہا کہ یہ مہندی تہ جم رہی ہے یا تہ اکھڑ جائے رنگ آ رہا, اگر آپ نے لوگوں سے پوچھا اور پھر بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا, پھر یہ یقیناً واجب ہو جائے گا کہ آپ مہندی کو غلط سمجھیں. کیونکہ ایک مسئلہ کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں تحقیق کے باوجود پتا نہ چلے کہ وہ رکاوٹ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی, وہ تہ جمع ہو گئی ہے یا خالی رنگ ہے, اس کو غلط سمجھا جائے گا اور وضو باطل ہو جائے گا. اس صورت میں آپ مہندی نہ لگائیں, پرانی والی مہندی کہیں سے ڈھونڈ کے نکالیے. اور اگر پرانی مہندی, یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس پرانی مہندی پڑی اس کا اس کو اسٹاک نکالنا ہے تو اس نے اس سے کہہ دیا کہ آپ یہ مسئلہ بتائیے تاکہ کم سے کم ہمارا یہ اسٹاک دیکھ لیے. ایسی بات تو نہیں ہے, ایک مسئلے سے مسئلہ نکل آیا تو میں نے بتا دیا. یہ جو پرانی مہندی جس کے اندر وہ مہندی کا پاؤڈر ہٹ جاتا تھا خالی رنگ آ جاتا تھا وہ لگائیے. اور اگر نہیں, یہی نئی مہندی آپ کو مل رہی اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ پانی روکتی ہے یا نہیں, تو اس صورت میں ویسے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے مہندی لگانا. اگر لگا لی مہندی تو پھر تیمم کرنا پڑے گا, بلکہ بہتر کہ وضو بھی کریں اور تیمم بھی کریں اتنے دن تک جب تک یہ مہندی نہیں چھوٹ جاتی. آخری سوال, ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں, تیسری رکعت میں سجدوں کے بعد ہم نے تشہد نہیں پڑھا اور بے خیالی میں ہم کھڑے ہو گئے چوتھی رکعت پڑھنے کے لیے, اور یاد آ گیا کہ یہ تو مغرب کی نماز ہے اس میں چوتھی رکعت نہیں ہوتی, تو کیا کریں؟ بہرحال جب تک کہ چوتھی رکعت کے رکوع میں آپ نہ جائیں کوئی مسئلہ نہیں. کھڑے ہونے سے یاد آیا کہ یہ چوتھی رکعت, ان کا مسئلہ یہی کھڑے ہوتے ہی یاد آ گیا, کوئی پریشانی کی بات نہیں, آپ کی نماز صحیح, فوراً آپ واپس بیٹھ جائیے, تشہد و سلام پڑھ کے نماز ختم کر دیجیے. اور اس کے بعد آغا خمینی سے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, آغا کوئی کہتے ہیں احتیاط کے واجب کہ جو آپ غلط کھڑی ہو گئی کہ قیام بھیجا اس کے لیے دو سیدھے صاحب کے کر لیں, مگر احتیاط کے واجب ہے تو اس میں بھی آپ آغا خمینی کی بات مان سکتی اور آپ کی یہ سجدے جو ہیں سیدھا صاحب بھی نہیں رہے گا. تو خلاصہ یہ کہ اگر کوئی بھولے سے چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے, رکوع میں جانے سے پہلے یاد آ جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں, بیٹھ جائیے تشہد و سلام پڑھ کے نماز ختم کر کے بھول جائیے مسئلے, تو آپ کی یہ نماز بالکل صحیح ہے. اچھا, اسی کا ایک آخری ٹکڑا ان کا یہ کہ یہ تو مغرب کا مسئلہ تھا, ظہر کی نماز پڑھنے کے دوران دوسری رکعت میں تشہد کے بعد پھولے سے میں نے سلام پڑھ لیا اور بعد میں یاد آیا تو کیا نماز احتیاط پڑھنا ہوگی؟ اگر سلام پڑھ لیا اور وضو ٹوٹنے سے پہلے یا قبلے سے ہٹ جانے سے پہلے یاد آ گیا, ایک تو یہ کہ سلام ختم کرتے ہی یاد آ گیا تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, سلام کو کینسل کرے یعنی خود دل میں کہیں کہ یہ غلط سلام میں نے پڑھا اور کھڑی ہو کر آپ تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیے جو عام طریقہ بعد نماز. اب تو سجدہ استحباب آپ کو کرنا ہوگا تمام مستحجین کا فتویٰ. یہ تو اس کے لیے مسئلہ ہے جس سے سلام کے فوراً بعد یاد آ جائے. نہیں اگر تصویر ہی پڑھ لی, دعا مانگ رہے تھے اس وقت یاد آیا, یعنی سجدہ شکرانہ کر رہے تھے اس وقت یاد آیا, یا اس کے بھی بعد زیارت پڑھ رہے تھے سب یاد آیا, پھر بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں. جب تک کہ آپ کا وضو نہ ٹوٹے, قبلے سے آپ نہ ہٹے, موالات ختم نہ ہو, جب بھی یاد آ جائے فوراً اپنے آپ کو نماز میں سمجھ لیجیے اور آپ کا سلام کینسل, آپ کھڑے ہو کر تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیے, بات نماز سیکھے صاف کیجیے. لیکن اگر اتنی دیر کے بعد یاد آیا کہ آپ یا تو قبلے سے ہٹ چکی ہیں یا وضو ٹوٹ گیا ہے یا موالات ختم ہو گئی, تو اب یہ پوری نماز آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی. جو مسئلہ آپ کا ہے اس میں نماز احتیاط کی فقط گنجائش نہیں, کیونکہ اس میں دو ہی صورت ہے, یا نماز پوری پڑھنا ہے یا یہی نماز صحیح ہے اور سجدہ استحباب کرنا ہے. یہ باتیں مکمل ہوئی. آپ کیونکہ ولادت کی شرط ہے اس اعتبار سے مصائب کی گنجائش نہیں ہے. ولادت کی شبیں ان شبوں میں سے ایک جو واقعان ہمارے لیے خوشی کا موقع لاتی ہے اس اعتبار سے ان شبوں کا, کم سے کم یہ تو حق کہ جس رات کو اور اگلے دن کو ہم مکمل طور پہ خوشی منائیں. مجھے کہنا تو بہت کچھ چاہیے تھا شب ولادت کی مناسبت سے, لیکن میرا موضوع ایک ایسا موضوع کہ جس میں گنجائش نہیں ہے کسی اور طرف جانے کی, تو ایک مسئلہ میں بتا دوں اس شب ولادت کی مناسبت سے. یہ مسئلہ ایسا کہ بہت ڈرتے ڈرتے اس کو بیان کیا جاتا, کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں نے, بعض لوگوں نے اپنے آپ کو محبت اہل بیت کا ایسا ٹھیکیدار اور اجارہ دار سمجھ لیا کہ جہاں کہیں کوئی مقصد اہل بیت کی بات آ جائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلا شخص کو شیعہ سے یا دین اہل بیت سے خارج کرنے کا حق رکھتے. پھر بھی بہرحال شریعت کا مسئلہ ہے تو میں بتا رہا ہوں. دیکھیے مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں ولادت کی شب میں نکاح کرنے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. اب یہی مسئلہ ہے جس پر آپ کی زحمت ہے تمام, لیکن اہم مسئلہ ہے سمجھو دیجیے. ولادت کی شب میں نکاح کو بہت اہم سمجھا جاتا, یعنی باپان ایک باپ یا ماں کی بڑی خوشی پیدا ہوتی ہے جب وہ دیکھتا کہ جن تاریخوں میں اپنی اولاد کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اتفاق سے اس میں تو ولادت پڑ رہی ہے. اچھا یہ تو چیز بہت یعنی ایمانی سوچ اور ایمانی فکر کا تقاضا بھی یہی, لیکن تبھی ایک مسئلہ آ جاتا کہ جن تاریخوں میں ولادت امام ہے انہی تاریخوں میں قمر کا رقبہ بھی پڑ جاتا ہے. قمر کا رقبہ ایک ایسی تاریخ جس میں انتہائی کراہیت ہے نکاح, اور نکاح کے علاوہ شادی شدہ زندگی قمر کا رقبہ میں احتیاط کرنا پڑتی. تو ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی شب اور ایسا دن آ رہا کہ ایک طرف اس میں ولادت امام جیسی اہم ترین برکت شامل ہو گئی, دوسری طرف قمر کا رقبہ ہے کہ جس کی اسلام میں بڑی مذمت آئی کہ قمر کا رقبہ نہ تو نکاح کرو اور نہ ہی جو مقصد شادی ہے اس کو پورا کرو, تعلقات سے اجتناب کرنا, تب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہم کس چیز کو اس میں ترجیح دیں. آج اگر فرض کیجیے کہ قمر کا رقبہ بھی ہو تو آج کی رات ولادت کی برکت سے شادی کرنا بہتر ہے یا قمر کا رقبہ کی وجہ سے ولادت کی بھی رات کو چھوڑ دینا پڑے گا؟ اور ولادت کے علاوہ بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آج کی رات کوئی نکاح کے مقصد کو پورا کرنا چاہے اگر قمر کا رقبہ بھی ہو رہا ہو تو کیا چیز بہتر. یہ بڑا اہم مسئلہ کیونکہ بہرحال مومن آسانی سے اس کو نہیں مانے گا. اگر ولادت امام تو کائنات کی اہم ترین خوشی ہے, اس میں تو ہر چیز ختم ہو جانا چاہیے, مگر یہاں دو فقہ کے اصول ہیں, المنصوص اولا من غیر منصوص. جو چیز روایت میں آ رہی بہرحال اس کی اہمیت زیادہ ہے, اس چیز سے جو روایت میں نہیں ہے ہم اپنی عقیدت میں جس پہ عمل کرتے ہیں. اور دس المقتدا اولا من جلب المنفعہ, اگر ایک چیز میں نقصان ہو اور ایک چیز میں فائدہ ہو تو نقصان دور کرنا زیادہ بہتر ہے فائدہ حاصل کرنے سے. جیسے اگر کہیں شادی ہو اور کہیں موت ہو جائے تو شادی والوں سے لوگ کہتے ہیں کہ محلے میں موت ہو گئی ہے تم اپنی خوشیاں ذرا کم کر دو. مرنے والوں سے لوگ نہیں کہتے کہ فلاں کے گھر میں شادی ہو رہی ہے تم ذرا اپنا رونا پیٹنا بند کر دو اور چپکے سے میت کو گھر سے نکال دو. اس لیے کہ فطری چیز کہ جو غم کا پہلو اور ضرر کا پہلو ہوتا ہے اس کی اہمیت زیادہ. اس اعتبار سے فطری مسئلہ یہ کہ کمر کا رکھ رکھ کی اہمیت زیادہ ہے. اگر ولادت ایمان کے دن کمر کا رکھ رکھ بھی واقع ہو رہا تو اس دن شادی نہ کرے اس میں زیادہ فائدہ, یعنی وہ عام دن بہتر ہوگا. ولادت کی تاریخ سے وہ عام تاریخ بہتر جس میں کمر کا رکھ رکھ نہ ہو, اس ولادت سے کہ جس میں کمر کا رکھ رکھ نہ رہا. کمر کا رکھ رکھ کسے کہتے ہیں, یہ تفصیل آپ کو جنتری اور دینی کیلنڈر سے مل جائے کہ ہر مہینے میں دو سے ڈھائی سے تین دن کمر کا رکھ رکھ رہتا. ان تاریخوں میں نہ تو تعلقات ہونے چاہیے شوہر اور بیوی کے درمیان اور نہ ہی نکاح ہونا چاہیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رجب کے مہینے میں ولادتیں زیادہ ہیں اور اس مہینے میں بھی کوئی سے ڈھائی دن کمر کا رکھ رکھ ہوگا, تو یہ دیکھ لیجیے گا کہ کہیں ولادت کی خوشی میں اچھا ولادت کے بارے میں کوئی روایت تو نہیں آئی ہے ہمارے پاس, ضعیف سے ضعیف روایت کی نہیں جو ولادت کے دن نکاح کرو. یہ تو عقیدے کی بات ہے, یہ تو محبت کی بات ہے, یہ تو دل کی بات ہے, لیکن کمر کا رکھ رکھ کی خصوصی روایت آئی جو خبر تھا اس تاریخ کو کبھی بھی شادی نہ کرنا. کیونکہ معصوم کا جملہ کہ اس نکاح میں میں تو خیر نہیں دیکھتا ہوں, جھگڑے لڑائی آپتی اور جہاں لڑائی جھگڑے نہ ہو غربت تندرستی پریشانی دشمنوں کے شر ہمیشہ اس گھرانے کے پیچھے رہیں گے جس نے کمر در افراد کی شادی کرنے کی حماقت دی. اور وہ بیٹا جو کمر در افراد کے نتیجے میں پیدا ہوا معصوم کہہ رہے اس کے بعد کبھی خیر نہیں ہوگا, بہتر زندگی اس کی کبھی نہیں گزرے گی, ہمیشہ پریشانیوں میں مبتلا رہے گا. ورنہ یہ حکم ایمان ہمارے پاؤں میں رکاوٹ بن رہا, ورنہ ولادت ایمان کی خوشی سے بڑی سے خوشی کائنات میں نہیں ہو سکتی. کیا کہہ رہے خود معصوم کہہ رہے ہیں, اس لیے حکم ایمان کو ماننے پہ مجبور ہے. یعنی بالکل اس انداز جو ولادت ایمان کے دن بھی اگر زہر پیا جائے تو بہرحال زہر کا اثر اپنا ہوتا, وہ ولادت کی وجہ سے زہر تبدیل نہیں ہو جاتا شہد کے اندر. یہی مسئلہ کمر در افراد کا ہے, ورنہ ولادت کی خوشی تو سب سے بڑی خوشی. اور اس موقع پر میں ایک بات تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ولادت بھی اس امام کی کہ جو امام اس شریعت کو اتنا پھیلانے کا سبب بنے کہ پھر انہی کا قائم کیا ہوا مدرسہ چھٹے امام نے سنبھالا, ان کے بیٹے نے تو فقہ فقہ جا پڑی کر لائی. پانچویں امام کی شخصیت تاریخ اسلام کے ایک انتہائی اہم موقع کی شخصیت, پہلی رجب کو پانچویں امام کی ولادت تھی. اور آپ کو پتا کہ پانچویں امام کو یہ ایک منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اعتبار کہ پانچویں امام وہ امام واحد امام کہ جن کے دادا بھی امام ہیں اور جن کے نانا بھی امام. پانچویں امام چوتھے امام کے بیٹے, چوتھے امام تیسرے امام کے بیٹے, اور پانچویں امام کی والدہ فاطمہ دوسرے امام کی صاحبزادی ہے. اصل حسین اپنی بیٹے اور بیٹیوں کی آپس میں شادی کی, تو پانچویں امام کا یہ منفرد اعزاز کہ ان کے نانا بھی امام اور ان کے دادا بھی امام, جو نہ اس سے پہلے کوئی مثال ہے نہ اس کے بعد کوئی مثال. اور واقعاً مدینے کے اندر اس اعتبار سے یہ انتہائی خوشی تھی اہل بیت کے گھرانے میں, انتہائی خوشی تھی. یہ آخری خوشی تھی کیونکہ پانچویں امام کے بعد جو ولادتیں ہوئی ہیں معصومین کی یہاں سب کربلا کے واقعے کے بعد ہوئی. پانچویں امام معصومین میں آخری معصوم ہے جو کربلا کے واقعے سے پہلے پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد جتنی بھی معصوم ولادتیں کیونکہ کربلا کے واقعے کے بعد ہیں, اور معصوم کا جملہ کربلا کے بعد ہمارے گھر سے خوشی منانے کا رواج ہی ختم ہو کے رہ گیا, خوشی کی رسم ہی ختم ہو کے رہ گئی. تو پانچویں امام کی ولادت آخری ولادت ہے سن 57 ہجری کے اندر, سن 57 ہجری ہے. اور یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ پانچویں امام پانچویں امامت میں پانچویں اور ساتویں معصوم, پانچویں امام ہے ساتویں معصوم ہے, پانچ اور سات کو ملا کے رکھیے تو 57 بنے گا. یہی 57 امام کی ولادت کا سال ہے, پانچویں امام اور ساتویں معصوم. اور یہی 57 امام کی عمر مبارک, پانچویں امام ساتویں معصوم, پانچ اور سات کے عدد کو ملایا یہی امام کی ولادت کا سال, یہی امام کی عمر مبارک. اور ان دونوں کو جمع کر دیا 114 امام کی وفات کا شہادت کا سال ہو جاتا. اس اعتبار سے پانچویں امام کے ان سنوں کو یاد کرنا بچوں کے لیے بھی خاصا آسان, مگر ہماری زیادہ بڑی ذمہ داری کہ ہم معصوم کی سیرت پر چلیں, معصوم کی سیرت کی پیروی کریں. کیونکہ قرآن فاطمہ کی ولادت کے موقع پر ایک اعلان کیا, انا پہنا کل کوثر, اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر دی. کوثر کیا چیز ہے؟ شہزادی کا نام ہے کوثر. ہم نے تمہیں فاطمہ دی. وصلی ربک وانحر, بس فاطمہ کی ولادت کی خوشی میں نماز پڑھو, قربانی دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم یا معصومہ کی ولادت کی صحیح خوشی کیا ہے؟ کہ عبادت کی جائے اور قربانی کی جائے, اور کوئی بڑی قربانی نہ صحیح. تو داڑھی منڈوانے والے ایک دن جہاں ولادت امام کا دن ہے, آج تو امام تو ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے, اپنی داڑیاں رکھے, کم سے کم یہی ایک قربانی دے دیں. مذاق ہی تو اڑایا جائے گا, لوگ برا بھلا ہی تو کہیں گے, عزت کی قربانی دے. بے پردہ گھومنے والی عورتیں کم سے کم یہ آج ولادت کی خوشی کو اپنی خاطر معصوم کے لیے غم اور پریشانی نہ بنائے, بلکہ اپنی بے پردگی کو قربان کر کے امام کی خاطر گانے سنے بغیر نہ سونے والے اور گانے سنے بغیر کام نہ کرنے والے ایک دن امام کی خاطر یہ قربانی دے دے, تاکہ صحیح معنوں میں ہمارا دعوی محبت پورا ہو جائے. پروردگارا اس پانچویں